یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اتوار 10 فروری، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حالات کو قابو میں لانے کے لیے کیا درست انداز اپنایا جا رہا ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
ایک پینڈنگ ڈسپیوٹ ہے جس کو ریزالو کرنے کی کوشش ایک بات چیت کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ صرف گولیوں کے ذریعے، ایک ملٹرائزڈ پالیسی کے ذریعے کی جا رہی ہے۔
کراچی میں ایک ادبی بیٹھک میں موضوع بحث تھا جنسی ہراسگی۔ سماجی کارکن بولی،
ریپ ہے، سیکشل اسالٹ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ مسئلہ بیچ میں ہوتا ہے جب ہمیں اتنا شاید واضح طور پر نہ سمجھ میں آئے کہ اظہار ہے یا نہیں ہے۔
تفصیلاً یہ موضوعات اہم خبروں کے بعد۔ خبریں آسیہ انصر کے ساتھ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کولگام میں 800 متعدد افراد اس وقت زخمی ہو گئے جب 5 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے خلاف بڑی تعداد میں مظاہرین احتجاج کر رہے تھے۔ ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فورسز نے آنسو گیس اور آہنی چھرے فائر کیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دبئی میں ہونے والے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی قوم دلیر اور مضبوط ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو بدعنوانی کا سامنا رہا، عوام کو شفاف نظام دینا چاہتے ہیں، یو اے ای کی ترقی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بولان میڈیکل کالج کے 3rd ایئر کے ایک طالب علم نے خودکشی کی ہے۔ کالج کے طلباء نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالب علم نے کالج کے بعض اساتذہ کے رویے کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ حکومت نے طالب علم کی خودکشی کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ قندھار اور غزنی کے صوبوں میں الگ الگ جھڑپوں میں 40 سے زائد طالبان ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ طالبان نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان جھڑپوں میں بہت سے عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارت کے صوبے پنجاب کی 2 ریاستوں میں زہریلی شراب پینے سے مرنے والوں کی تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کئی کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ اسپین سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد ملک کے دارالحکومت میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اس احتجاج کا مقصد کیٹلونیا کی علیحدگی پسندوں کی تحریک کی مخالفت کرنا ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر فیصل آباد میں پولیس نے 7 سالہ لڑکی کے اغوا اور قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یمن میں رضاکاروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت سنا کے مرکزی اسپتال میں پیدا ہونے والے 2 نومولود بچے، جن کا دھڑ آپس میں جڑا ہوا تھا، طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔
خاص خاص خبریں آپ نے آسیہ انصر سے سنی۔ پروگرام میں آج آپ سن سکیں گے ہفتہ وار آڈیو کالم بات سے بات، اور پھر بات ہوگی شوبز کی دنیا کی، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کولگام میں آج صبح متعدد افراد اس وقت زخمی ہو گئے جب مظاہرین 5 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ تصادم میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف 2 سال قبل شروع ہوئے فوجی آپریشن کے بعد وادی میں حالات کشیدہ ہیں۔ سخت سردی اور شدید برفباری کے باوجود محاصروں اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
فوجی ترجمان کے مطابق آج الصبح جنوبی ضلع کولگام میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے کے بعد ضلع کے کیلم علاقے کا محاصرہ کیا گیا، جس کے دوران عسکریت پسندوں نے فورسز پر فائرنگ کی۔ تصادم میں 5 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ تاہم سخت سردی اور سڑکوں پر جمی برف کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد جائے تصادم کے قریب پہنچی اور فورسز کے خلاف مظاہرہ کرنے لگی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فورسز نے گولیوں اور آہنی چھروں کا استعمال کیا۔ کارروائی میں 12 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 10 کو چھرے لگے تھے۔ اس واقعے کے بعد حکام نے جنوبی کشمیر کے سبھی 4 اضلاع میں انٹرنیٹ معطل معطل کر دیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ایک گھر میں چھپے تین عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے بعد جب فوجی کارروائی میں خاکستر ہوئے مکان کا ملبہ ہٹایا جا رہا تھا تو مزید دو عسکریت پسندوں نے ملحقہ مکان میں پناہ لے لی، تاہم انہیں بھی مختصر تصادم کے بعد ہلاک کیا گیا۔ واضح رہے گزشتہ 40 روز میں فوجی آپریشن کے دوران 20 سے زیادہ عسکریت پسند مارے گئے۔ جنوری میں بھی کولگام علاقے میں ہی فورسز نے حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر زینت الاسلام کو ساتھی سمیت ہلاک کیا تھا۔ حالانکہ علیحدگی پسندوں اور بعض ہند نواز رہنماؤں کی طرف سے فوجی آپریشن کو معطل کر کے مذاکرات کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تاہم حکومت ہند عسکریت پسندی کے خاتمے پر کمر بستہ ہے۔ بھارت کے پرائم منسٹر آفس میں تعینات ملک کے وفاق کی وزیر جتندر سنگھ رانا،
اور پاکستان کے طرف سے ہونے والی شرارت سیما پر اس کو بھی نپٹایا جا رہا ہے، اور سیما کے بھیتر جو لوگ آتنک کرتے ہیں یا آتنک کے لیے دوسروں کو اکساتے ہیں ان کے ورودھ بھی نرنائک کاروائی۔ اور اس کا ایک یہ بھی کارن ہے کہ پہلی بار مودی سرکار کے دوارا سرکشا بلوں کو یہ سوتنترتا دی گئی ہے کہ وہ اپنی سوجھ بوجھ اپنے وویک کے آدھار پر یہ نرنے کر کے کس پرکار کی کاروائی ہونی چاہیے۔
قابل ذکر ہے کہ 2016 میں مقبول مسلح رہنما برہان وانی کی ہلاکت کے بعد شروع کیے گئے فوجی آپریشن میں اب تک کل ملا کر 400 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ تاہم فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ابھی بھی 200 سے زیادہ عسکریت پسند وادی میں سرگرم ہیں جن کے خلاف آپریشن جاری رکھا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری پرتشدد کارروائیوں میں اضافے کی وجہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے بات کی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین سے۔
ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہے جو ایک غلط پالیٹکس کا، غلط سیاست کا، غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ جتنا بھی لوگوں میں غصہ ہے یا ایک پینڈنگ ڈسپیوٹ ہے جس کو ریزالو کرنے کی کوشش ایک بات چیت کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ صرف بندوق کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے، ایک ملٹرائز پالیسی کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے حالات دن بدن بدتر ہو رہے ہیں۔
کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ فوجی آپریشن کو ختم کرنے اور مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں کشمیر کے؟
لوگ الٹیمیٹلی بیسیکلی امن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہو اور امن سے ہو، بات چیت سے ہو، جس میں کشمیر کی عوام بھی ایک میجر سٹیک ہولڈر بن کے، ایک میجر پارٹی بن کے ٹیبل پہ آئے۔
انڈیا کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے بھی کشمیر کے تینوں حصوں کا دورہ کیا، ان کے دورے کے بعد یہ جو پرتشدد کاروائیاں ہیں ان میں کچھ اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے، کیا لوگ ان کے دورے سے خوش نہیں تھے؟
2016 میں بہت حالات خراب تھے، تو تب 4-5 مہینے کے بعد وزیر اعظم نے اپنی چپی کھولی اور بولا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کو گلے لگانا چاہیے، جبکہ تب تک وہ کتنے جو سڑک پہ پتھر لے کے آ رہے تھے مظاہرہ کرنے کے لیے، کتنے لوگوں کو مارا گیا، کچلا گیا، کتنے لوگوں پہ پیلٹ گنز برسائے گئے، کتنے لوگ نابینا ہو گئے۔ میرا خیال ہے لوگ تب سے سمجھ گئے تھے کہ وزیر اعظم کا جو رویہ ہے کشمیریوں کی طرف وہ ایک بائس، اس میں ایک بہت بڑا بائس ہے، اور اس لیے ان کی جتنی بھی وزٹ اس کے بعد رہی ہیں یا کوئی بیان رہے ہیں وہ انسگنیفیکینٹ ہیں۔
آپ کے خیال میں وادی کے جو حالات ہیں ان میں بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے؟
ایک تو انڈین گورنمنٹ کو کشمیر کے لوگوں سے بات کرنے کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ ایک جو مین اسٹریم پارٹی سے تو وہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن سیپریٹسٹ گروپس ہیں جو آپ کے حریت گروپس ہیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کریے۔ وہ ایک میجر پولیٹیکل آؤٹ فٹ ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے آزادی سینٹیمنٹ کو یا وہ ایلینیٹڈ سینٹیمنٹ کو۔ دوسرا جو یوتھ ہے، یوتھ ایک اپنے آپ ایک لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ ہیں، تو آپ جو نوجوان طبقہ ہے ان کے ساتھ بات کیجیے، کم سے کم ان کی بات سنیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔
یہ تھیں کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین۔ چین میں اقلیتی مسلم اویغر برادری سے تعلق رکھنے والے ایک اہم موسیقار عبد الرحیم کی موت کی خبروں کے بعد ترکی نے چین سے اویغر مسلمانوں کے لیے بنائے جانے والے حراستی کیمپ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگوں پر حراستی کیمپ میں اذیت ڈھائی جا رہی ہے اور ان پر مظالم جاری ہیں، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ یہ پیشہ وارانہ تعلیمی مراکز ہیں جہاں لوگوں کی اثر نو تربیت کی جا رہی ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے شمشاد آفریدی کی۔
اویغر چین کے مغربی علاقے سنکیونگ میں آباد اقلیتی مسلمان ہیں جو ترکی سے مماثل زبان بولتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق چین کے ان حراستی کیمپس میں تقریباً 1,000,000 اویغر مسلمانوں کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ چینی حکومت اس کمیونٹی پر سخت نگرانی رکھتی ہے اور ان کی مذہبی آزادی پر بہت ساری پابندیاں عائد ہیں، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ سنکیونگ میں قائم کیے جانے والے کیمپ پیشہ ورانہ تعلیم کے مراکز ہیں جو علاقے کو انتہا پسندی سے پاک کرنے کے مقاصد کے تحت بنائے گئے ہیں۔ عبد الرحمن حسن بھی دیگر ہزاروں اویغر مسلمانوں کی طرح ہجرت کر کے ترکی میں مقیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چینی حکومت نے اس کی بیوی اور ماں کو حراستی کیمپ میں رکھا ہوا ہے، جہاں ان کو صبح سویرے سے لے کر شام گئے تک صرف ایک سخت کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے۔
میری بیچاری ماں ہر روز یہ سزا برداشت کر رہی ہے۔ میری بیوی کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اویغر مسلمان پیدا ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ حراستی کیمپ میں رہتی ہے جہاں وہ زمین پر سوتی ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئی ہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ چینی حکومت کے مسلسل تشدد سے میری بیوی کی جان چلی جائے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سنکیونگ میں لوگوں پر فرد جرم عائد کیے بغیر غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ کئی بار ڈی این اے کا نمونہ دینے سے انکار کرنے پر، اپنی مادری زبان بولنے یا پھر حکومت کے اہلکاروں سے بحث کرنے پر بھی حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ سنیچر کے روز جاری کردہ ایک بیان میں ترکی نے کہا کہ اب یہ کوئی راز نہیں ہے کہ حراست میں رکھے گئے 1,000,000 سے زائد اویغر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا اور ان کا سیاسی طور پر برین واش کیا جا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جنہیں حراست میں نہیں رکھا گیا ہے ان پر بھی شدید دباؤ ہے اور چینی حکومت کی سخت نگرانی کی وجہ سے کوئی بھی شخص آزادانہ طور پر بات نہیں کر سکتا۔ سنکیونگ کے ایک رہائشی کے الفاظ،
مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، سنکیونگ میں زندگی اچھی گزر رہی ہے۔
معروف آلہ موسیقی دو تار کے ماہر سازندے عبد الرحیم حیت کی موت کی تاحال آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے، تاہم انسانی حقوق کے ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے۔
جام شورو میں واقع سندھ یونیورسٹی میں 3 روزہ لاہوتی میلہ جاری ہے، جس میں سماجی کارکنان، شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد، تحقیق و ادب سے وابستہ خواتین نے خواتین کی ہراسگی، رضامندی اور طاقت کے استعمال کے موضوعات پر بحث کی اور اس بات پر زور دیا کہ رضامندی کی تعریف کا دوبارہ جائزہ لینا ضروری ہے۔ لڑکی ہنسی تو پھنسی کی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جام شورو سے نامہ نگار ریاض سہیل۔
نوجوان صوفی سنگر سیف سمیت جو گزشتہ 4 سالوں سے لاہوتی میلے کا انعقاد کرتے آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اس میلے کا موضوع خواتین کی ہراسگی پر رکھا تو کئی اسپانسرز نے معاونت کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ وومن ایکشن فورم کی رہنما، کالم نویس اور ریسرچر نازیز بروئی کا کہنا تھا کہ اگر تعلق برابری کا نہیں تو اس میں رضامندی نہیں ہو سکتی۔
ریپ ہے، سیکشل اسالٹ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے، اور جہاں ہنسی خوشی کوئی رضامندی شامل ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ بھی لوگوں کی اپنی مرضی ہے تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ بیچ میں ہوتا ہے جب ہمیں اتنا شاید واضح طور پر نہ سمجھ میں آئے کہ اظہار ہے یا نہیں ہے۔
جام شورو میں سندھ یونیورسٹی کے ساتھ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی اور فائن آرٹس کالج بھی واقع ہیں، جن کے طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مباحثے میں جامعات میں طالبات کے ساتھ ہراسگی پر بھی بات ہوئی۔ سندھ یونیورسٹی کی پروفیسر اور وومین ایکشن فورم حیدرآباد کی سرکردہ رہنما عرفانہ ملا کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے کئی مرتبہ طالبات اور استاذہ کے تعلقات کی شکایات سامنے آتی ہیں، لیکن استاد کہتے ہیں کہ لڑکی راضی تھی۔
ٹیچر آگے بڑھتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے تو اسٹوڈینٹس ٹیچر کو آگے بڑھ کے انکار نہیں کر سکتی، وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کو کنسنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس نے انکار نہیں کیا، اس نے روکا نہیں، اس نے ریزسٹ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ راضی ہے۔ تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیسے اڈلٹ میں اور مائنر کے بیچ میں کوئی کنسنٹ، کسی بچے کی کنسنٹ نہیں ہوتی، اسی طرح اساتذہ پاور پوزیشن میں اسٹوڈنٹ انکار نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے فیئر فیکٹرز جڑے ہوتے ہیں۔
ٹیلی ویژن اور فلم میں ہراسگی پر بھی ان مذاکروں میں بات کی گئی۔ سماجی کارکن اور کلنک اور ورکنگ ود شارٹس کی مصنف ڈاکٹر فوزیہ سعید کا کہنا تھا کہ اداروں میں جو سیل بنائے جا رہے ہیں ضروری ہے کہ ان کے رکن تربیت یافتہ ہوں اور خاص طور پر جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہاں اس پر عمل درآمد کیا جائے۔
میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ٹی وی چینلز، پروڈکشن ہاؤسز اور جو بھی کریٹو آرٹس کے انڈسٹری ہے اس کو کمپلائی کرنا بہت ضروری ہے، وہ اپنی کمیٹیاں بنائیں، وہ کمیٹیاں ٹرین کرائیں۔
نامور فلم ڈائریکٹر جامی محمود نے میشا شفیع کے گلوکار اداکار علی ظفر پر اراضگی کے الزامات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جب میشا شفیع نے بات کی تو اس کو مذاق بنا دیا گیا، اس صورتحال میں کون باہر آ کر بات کرے گا؟
اسی کے ساتھ پروگرام سیربین اپنے نصف کو پہنچا، ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور بعض دیگر موضوعات بھی۔
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض۔ انڈیا اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا میچ آج ہیملٹن میں کھیلا گیا، جس میں میزبان ٹیم نے انڈیا کو 4 رن سے شکست دے کر 3 میچز پر مشتمل سیریز 2-1 سے جیت لی۔ نیوزی لینڈ کے 212 رنز کے جواب میں مہمان ٹیم مقررہ اوورز میں 208 رنز بنا سکی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے کولن منرو 72 جبکہ انڈیا کی جانب سے وجے شنکر 43 رنز بنا کر نمایاں کھلاڑی رہے۔ ادھر انڈیا اور نیوزی لینڈ کی خواتین کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان بھی تیسرا اور آخری T20 میچ آج ہیملٹن میں کھیلا گیا، جس میں نیوزی لینڈ نے مہمان ٹیم کو 2 رن سے شکست دے کر 3 میچز پر مشتمل سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے صوفی ڈیوائن 72 جبکہ انڈیا کی جانب سے سمرتی مندھنا 86 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ آج انگلش پریمیئر لیگ میں 2 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلا میچ ٹاٹنہم ہاٹسپر اور لیسٹر سٹی کے درمیان جاری ہے، جبکہ دوسرا میچ مینچسٹر سٹی اور چیلسی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بورنموتھ کو 0-3 گول سے شکست دینے کے بعد لیورپول کے مینیجر نے کہا ہے کہ اس جیت میں محمد صلاح کا گول اہم تھا۔ اس فتح کے بعد لیورپول نے پریمیئر لیگ کے ٹیبل پر دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ آسٹریلیا میں جاری T20 لیگ پر مشتمل بگ بیش لیگ میں آج میلبرن سٹار اور سڈنی تھنڈرز کے درمیان میچ کھیلا گیا، جس میں میلبرن سٹار نے سڈنی تھنڈرز کو 94 رن سے شکست دے دی۔ ٹینس کے ایونٹ فیڈ کپ میں برطانیہ کی ہوانا کونٹا سربیا کی الیکسینڈرا کرونک کے ساتھ میچ میں دوسرے سیٹ کی بریک کے دوران زمین پر گر گئیں، تاہم اس کے باوجود کونٹا نے کرونک کو 3 سیٹ سے شکست دے کر برطانیہ کو اپریل میں ہونے والے فیڈ کپ کے پلے آف مرحلے میں پہنچا دیا ہے۔ انگلینڈ کے رگبی کی ٹیم کے کپتان اوین فرل نے کہا ہے کہ سکس نیشنز چیمپئن شپ میں آج فرانس کے خلاف ان کا میچ بہت اہم ہے۔ سابق چیمپئن آئرلینڈ کو شکست دینے کے بعد یہ ایونٹ میں ان کا دوسرا میچ ہے۔ فرل نے مزید بتایا کہ ان کی ٹیم پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب ایک نظر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں ایک خبر مسلسل گلے کی خراش کینسر کی علامت ہو سکتی ہے کہ عنوان سے موجود ہے۔ اس نئی طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر کسی شخص کے گلے میں مسلسل خراش کے ساتھ اسے سانس لینے میں دشواری ہو اور نگلنے میں مشکل ہو یا کان کا درد ہو، تو یہ گلے کے کینسر کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مزید اس خبر میں کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ تشریف لائیے bbcurdu.com پر، اور اب سنتے ہیں آپ کی رائے جو آپ نے ہمیں آڈیو میسج کی صورت میں بھیجی۔ آج ہم نے آپ سے پوچھا کہ بجلی اور گیس کے بل تو وقت پر آتے ہیں، مگر کیا یہ دونوں بھی میسر ہیں؟ آپ نے کیا کہا سنیے۔
ضلع جعفرآباد میں گیس کی شدید قلت ہے، یہاں پر ہم کمپریسر کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں گیس میسر ہوتی ہے۔ کمپریسرز، پریشر کمپریسر بجلی کی بدولت چلتے ہیں، اگر بجلی نہیں ہوتی تو گیس بھی نہیں ہوتی اور ہم لکڑی جلانے پر مجبور ہوتے ہیں۔
بقایا جات اور بل بہت زیادہ آتے ہیں، اور بجلی تو خاص طور پر پاکستان میں ہے ہی نہیں، یہ تو سیاستدانوں کا عالمیہ ہے۔ 10 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی کا جو ہے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، اور حتیٰ کہ اب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے پاکستان کے اندر۔
جب گیس کی ضرورت ہوتی ہے گیس نہیں ہوتی ہے، اور جب بجلی کی ضرورت ہوتی ہے بجلی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب لوگوں کو ریلیف دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ریلیف بھی نہیں ہوتی ملتی ہے۔
یہ پروگرام میں شامل کی ہم نے اپنے سامعین کی رائے، اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا۔
جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو محمد عمیر ولد محمد خلیل کا تحریری بیان کچھ یوں ہے کہ 19 جنوری کو میں، ماں نبیلہ، پاپا خلیل، بڑی بہن عریبہ اور 2 چھوٹی بہنیں منیبہ اور ہادیہ صبح تقریباً 8 بجے سفید آلٹو گاڑی میں نکلے جسے ہمارے ہمسائے انکل زیشان چلا رہے تھے۔ جب ہماری گاڑی ساہیوال قادر آباد کے قریب پہنچی تو پیچھے سے اچانک کسی نے ہماری گاڑی پہ فائرنگ کی اور گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرا کے رک گئی۔ پولیس کے 2 ڈالے تیزی سے گاڑی کے پاس آ کے رکے، ان میں سے چند نقاب پوش پولیس اہلکاروں نے فوری فائرنگ کر کے انکل زیشان کو مار دیا۔ پھر فائرنگ رکی اور ایک پولیس اہلکار نے کسی کو فون ملا کے بات کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں پاپا نے انہیں کہا کہ ہمیں نہ مارو، ہمیں معاف کر دو، ہم سے پیسے لے لو، تلاشی لے لو، ہمیں مت مارو۔ فون پہ بات کرنے والے پولیس اہلکار نے فون بند کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے دوبارہ گاڑی پہ گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ میرے پاپا خلیل، ماما نبیلہ، بڑی بہن اریبا موقع پہ جاں بحق ہو گئے۔ میری ٹانگ اور منیبا کے ہاتھ پہ گولی لگی۔ پاپا نے مرنے سے پہلے منیبا اور ماما نے مجھے اور ہادیہ کو ایک دم سیٹ کے نیچے اپنے پاؤں میں لٹا لیا اور خود ہمارے اوپر آ گئیں۔ یوں ہماری جان بچ گئی۔ کچھ دیر فائرنگ کرنے کے بعد پولیس والوں نے مجھے اور میری 2 چھوٹی بہنوں منیبا اور ہادیہ کو گاڑی میں سے باہر نکالا، پولیس ڈالے میں ڈالا اور گاڑی پہ پھر فائرنگ کی۔ ہم تینوں رو رہے تھے اور سخت خوفزدہ تھے۔ پولیس والے ہمیں ڈالے میں ڈال کے جائے وقوع سے چل پڑے اور 3-4 کلومیٹر آگے ایک ویرانے میں اتار دیا۔ میں اور منیبا گولی لگنے کی وجہ سے درد سے کراہتے رہے۔ کچھ دیر بعد ایک انکل نے اپنی گاڑی میں قریبی پیٹرول پمپ پہ لا کے چھوڑ دیا۔ وہاں پھر وہی پولیس والے دوبارہ آ گئے اور ہمیں ڈالے میں بٹھا کے اسپتال چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد وہاں میرے چاچو اور تایا جلیل اور جمیل آ گئے، جنہیں میں نے سب بتا دیا۔ عمیر کی عمر لگ بھگ 10 برس اور اس کی 2 چھوٹی بہنوں منیبا اور ہادیہ کی عمر 7 برس اور تقریباً 5 برس بتائی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ابھی ان بچوں کو اور کس کس کے روبرو یہ کہانی کتنی بار سنانا پڑے گی، ان بچوں سے کون کون کیا کیا سوال کرے گا۔ یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس سانحے کے کس کس ذمہ دار سے کیا قانونی سلوک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے تمام ذمہ دار کیفر کردار تک پہنچ جائیں یا پھر بری ہو جائیں۔ ممکن ہے جھوٹ سچ پہ غالب آ جائے یا سچ کا بول بالا ہو جائے۔ ممکن ہے ریاستی ادارے خود کو بچانے کے لیے ان بچوں کے سامنے ڈٹے رہیں یا پھر ان بچوں کو انصاف دلانے کے لیے ڈٹ جائیں۔ فی الحال کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انکل زیشان دہشت گرد تھے کہ نہیں؟ ممکن ہے انکل زیشان کی سینٹ میں گواہی کے لیے پیش ہونے والی والدہ کو ایک دن صبر آ ہی جائے۔ نقیب اللہ محسود یا اس جیسوں کو انصاف نہ بھی ملا تب بھی ان کے ورثہ کو ضرور معلوم ہوگا کہ کیوں نہیں ملا۔ مگر عمیر، منیبا اور ہادیہ کی زندگی تو ابھی شروع ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس زندگی نے ان تینوں کی قسمت میں کیا کیا ہونا لکھا ہے۔ ابھی وہ اسکول جائیں گے، ذرا بڑے ہوں گے تو اخبار اور چینل پہ نشر ہونے والی خبریں اور تجزیے سمجھنا شروع کریں گے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی اہلکار کیا کرتے ہیں، جب وہ فلسطینیوں اور مسلح اسرائیلی پولیس والوں کے حاکم و محکوم والے تعلق کی خبر پڑھیں گے، اور جب انہیں کلاس ٹیچر یہ بتائے گی کہ پاکستان بنانے والوں نے یہ ملک کیا سوچ کے بنایا تھا، اور جب وہ بھانت بھانت کے سیاستدانوں، دانشوروں، ریٹائرڈ پولیس اہلکاروں، جرنیلوں اور مولویوں سے قانون، اخلاق، انسانیت، حب الوطنی، رسول اللہ کی تعلیمات پہ مسلسل روشنی پڑتے دیکھیں گے، تو عمیر، منیبا اور ہادیہ ان مثالوں اور اپنے چشم دید تجربات کو کس طرح جوڑ کے کیا تصویر بنائیں گے، کون جانے۔ ابھی تو عمیر، منیبا اور ہادیہ کو بہت جینا ہوگا۔
آپ سن رہے تھے وسعت اللہ کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔ محمد احتشام الدین کا ڈرامہ سیریل اڈاری نے عوام اور ناقدین دونوں کو ہی بہت متاثر کیا۔ آج کل ان کا سیریل آنگن، جو پارٹیشن سے پہلے کے وقت کی عکاسی کرتا ہے، ٹی وی پر چل رہا ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے بات کی اور ان کی پہلی فلم سپر سٹار کے بارے میں کچھ پوچھا۔
دوپہر کا وقت ہے اور میں احتشام الدین صاحب کے ساتھ اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں۔ ان کا ڈرامہ سیریل جو ہے آنگن بالکل مختلف ہے ان کی پریویس ڈرامہ سیریل اڈاری سے، جو لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ اور اتنے دو الگ قسم کے سیریل آپ نے کیے، اس کی کیا وجہ ہے؟
میں کبھی بھی کسی ایک خاص چیز کے ساتھ لگ کے نہیں چلنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہانیاں بے شمار ہیں اور بے شمار کہانیوں کا ٹریٹمنٹ بھی مختلف ہوتا ہے اور لوگوں کے اوپر اس کا اثر بھی اور طرح سے ہوتا ہے. اڈاری ایک ایسا سبجیکٹ تھا جو کہ بہت مشکل بھی تھا, سوشل ٹیبو کہہ لیں, لوگ اس موضوع کے بارے میں بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے کافی. جب کوئی چیز پسند کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں. میرا جو سفر ہے وہ میں ایسے ہی جاری رکھنا چاہوں گا, مختلف موضوعات, مختلف کہانیاں, اور ایسی کہانیاں جن کا کوئی مقصد ہو.
رس کے بھرے
آنگن جو ہے ایک الگ وقت کی یاد ہے. پاکستان کی جو مہم چل رہی تھی, پارٹیشن کا وقت تھا, تو ایک انسان کی یاد بیتی بھی ایک پولیٹیکل چیز بھی ہو جاتی ہے, ایک ہسٹوریکل چیز بھی ہو جاتی ہے جو آنگن میں سامنے آتا ہے.
بالکل, آنگن ایسا ہی ایک ناول ہے جو خدیجہ نے بہت خوبصورتی سے لکھا. میرا خیال ہے کہ زیادہ تر باتیں تو انہوں نے اپنے تجربے کی ہی بنیاد لکھی. ہمارا جو مین کردار ہے عالیہ, وہ جس قسم کا کردار ہے وہ جیسے جین آسٹن کے ناول میں ایک بردبار سی لڑکی, اور وہ سب چیزیں دیکھ رہی ہے اپنے سامنے ہوتے ہوئے, چیزیں جو ہیں وہ بکھرتی جا رہی ہیں, کس طرح لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کہ جب بٹوارا ہو رہا تھا جو کہ آنگن سے باہر ہو رہا تھا, لیکن آنگن پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا تھا, اور گھر میں رہنے والی خواتین جو ہیں وہ کس اس سے گزر رہی تھیں. حالیہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ایک مینار پہ کھڑی ہے اور وہاں سے وہ اپنے گھر کے آنگن کو بھی دیکھ رہی ہے, پھر آنگن کے باہر کا منظر بھی دیکھ رہی ہے, اس وقت کی جو سیاسی معاشرتی جو فضا ہے.
آج کل کے ڈراموں میں ہم اسی آنگن میں ہوتے ہیں مگر دروازہ بند ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی ٹائم کیپسول میں آپ بیٹھے ہوں, نہیں پتا چلتا کہ 2019 ہے یا 1985 ہے. ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہیں ہمارے ڈرامے, بس گھر تک محدود ہو گئے ہیں. یہ کیوں ہوا ہے؟
میرے خیال ہے بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کچھ کہنے پہ سننے پہ جب پابندیاں عائد ہوتی ہیں, اور ہم پھر آہستہ آہستہ وہ بنتے جاتے ہیں کہ جب باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم نے ایک ٹیلی ویژن چینل کا پیٹ بھرنا ہے, ہم نے ایک 8 سے 9 ایک ڈرامہ چلانا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی سوچ نہیں ہے کہ کیا کیوں ہم کرنا چاہتے ہیں. پہلے کا ڈرامہ جو ہے بڑا مضبوط ڈرامہ تھا, کس طرح کی کہانی سنانی چاہیے, اس وقت کی ضروریات کیا ہیں, کیا ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, کیا ہم لوگوں کو کچھ سکھا رہے ہیں, کیا ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. یہ تمام سوال ہیں جو ہم کو خود سے پوچھنے چاہیے.
اب فلم کی طرف آپ کا رخ جو ہے وہ گیا ہے.
یہ ایک فلم ہے سپر اسٹار جو مومنا دریت پروڈکشنز کی فلم ہے, شوٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس فلم کی. یہ ایک رومانٹک فلم ہے, خوبصورت کہانی ہے. تو اس میں ماہرہ خان ہیں اور بلال اشرف, ان کاسٹنگ ہماری ہے. پھر اس میں ویٹنز بھی ہیں ہمارے پاس, ندیم صاحب ایک رول پلے کر رہے ہیں بہت اچھا, جاوید شیخ صاحب ہیں اس میں. جیسے ہماری پرانی فلمیں ہوتی تھیں, یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ جیسی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں. کوشش میری ہے کہ میں اسی طرح سے اس کو.
کس قسم کی پرانی فلم کی بات کر رہے ہیں؟
جو رومانٹک فلمیں ہم اپنے پاس میں دیکھ چکے ہیں, خوبصورت فلمیں. جیسے ہمارے اگر پاکستانی فلموں کی بات کریں تو وحید مراد کی فلمیں ہم دیکھتے تھے, جیسے ارمان یا اشارہ, یا ندیم صاحب کی پرانی فلمیں نادان ہو, جو ہم پوری پوری فیملیز جا کر سینما میں دیکھا.
سینما کی ٹیسٹ, آڈینس کی ٹیسٹ بدل نہیں گئی ہے؟ جو بڑی ملٹی اسٹارز جو ہیں, جوانی پھرنی آنی 2, اس قسم کی فلمیں جو بہت ہمارے یہاں چلتی ہیں.
بالکل, سینما آڈینس بدلی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس بھی, ہم لوگ بھی پھنس گئے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم اپنا سینما کریٹ نہیں کر رہے. ہم کہیں نہ کہیں سے چیزیں اٹھاتے ہیں, اور ان کی جو کامیابی اور ناکامی کو جو ہے وہ ہم اپنی چیزوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ غلط ہے. میرے خیال میں اچھی کہانی ہم بھی سنا سکتے ہیں, سناتے رہے. پاس میں بھی ہماری بہت اچھی فلمیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں. تو ہمیں اپنا سنیما کریٹ کرنا ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم صرف اپنی مارکیٹ کے لیے نہیں فلم بنا رہے, بلکہ ہم اس کو گلوبلی بھی پش کر سکیں.
یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں ہدا اکرام, پروڈیوسر تھے شمشاد آفریدی, اور تکنیکی معاونت حاصل رہی اسرار الحق کی. عبید ملک کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت, اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ آسیہ انصر سے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 800 متعدد افراد اس وقت زخمی ہو گئے جب 5 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے خلاف مظاہرین احتجاج کر رہے تھے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دبئی میں ہونے والے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم دلیر اور مضبوط ہے, عوام کو شفاف نظام دینا چاہتے ہیں. دفاعی اور ریاستی اداروں کے خلاف ٹویٹس کرنے کے الزام پر وفاقی تحقیقاتی ادارے پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز گرفتار کیے جانے والے صحافی رضوان رضی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. افغان سیکیورٹی فورسز نے قندھار اور غزنی کے صوبوں میں الگ الگ جھڑپوں میں 40 سے زائد طالبان ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے, اور بھارت کے صوبے پنجاب کی 2 ریاستوں میں زہریلی شراب پینے سے مرنے والوں کی تعداد 90 تک پہنچ گئی. کئی کی حالت تشویشناک ہے.